أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے کے ذیل میں جو امام نے کربلا میں لشکر حر کے سامنے پڑھا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ, کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, اتنے بگڑ گئے ہیں کہ لوگ حق کو پامال کر رہے ہیں, باطل کو سرفرازی حاصل ہو گئی ہے, اور اتنا ہی نہیں کہ لوگ باطل کو سماج میں ہوا دے رہے ہیں, لوگ باطل پر عمل کر رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا بھی نہیں ہے. لا یتناہا عن, ایک دفعہ برائی سماج میں پھیل جاتی ہے لیکن روکنے ٹوکنے والے بھی موجود ہوتے ہیں, کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ انہیں منع کرتے ہیں, لیکن اگر زمانہ وہ آ جائے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں, جو جس کے جی میں جو چاہے وہ کر رہا ہے, جس کی چاہے غیبت کر لو, جس پہ چاہے تہمت لگا دو, جس کا چاہے حق ہڑپ لو, جسے چاہے قتل کر دو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل کو روکنے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے. جب ایسے حالات ہو جائیں تو ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے, صرف امام کی نہیں, ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی ذمہ داری لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا, حق یہ ہے کہ مومن اس ماحول کے خلاف قیام کرے, اقدام کرے, میدان عمل میں آ جائے, چاہے اس کی قیمت اپنی زندگی کی شکل میں کیوں نہ چکانا پڑے, چاہے اس کے لیے جام شہادت ہی کیوں نہ نوش کرنا پڑے. ایسے میں ایک طرف حق پامال ہو رہا ہے, باطل کی روک تھام نہیں ہو رہا, ہم خاموش چپ چاپ بیٹھے ہوئے. امام فرماتے ہیں انی لا ار الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. مجھے معلوم ہے کہ ایسے حالات میں زبان کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کی قیمت چکانی پڑے گی. میں ظالموں کے ساتھ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہنے والی زندگی کو ننگ و آر سمجھتا ہوں, اور اس راہ میں قربان ہو جانے کو باعث افتخار سمجھتا ہوں. ایسی موت محمد ایسی موت باعث افتخار ہے. حسین ابن علی اسی نعرے کے ساتھ میدان کربلا میں آئے, اور یہ جانتے ہوئے کہ قیمت کیا چکانی پڑے گی, جانتے تھے, واقف تھے, پہلے ہی کہہ دیا اور اپنی جان قربان کر دی. آج ہم اسی قربانی کو یاد کرنے یہاں بیٹھے ہیں. یادیں دو طرح کی منائی جاتی ہیں, ایک صرف خراج عقیدت پیش کرنا ہے, فلاں نے خدمت کی ہماری, ہم اسے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حسین ہمارے خراج عقیدت کے محتاج نہیں, جسے خدا خراج عقیدت پیش کر دے. ودم آخر جو آواز قدرت آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس سے بڑا خراج عقیدت اور کیا ہو سکتا ہے؟ قیام قیامت تک شعراء سلام کہتے رہیں، مرثیے کہتے رہیں، خطبہ منبر سے فضائل و مناقب بیان کرتے رہیں، مومنین آنسو بہاتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، وہ خراج عقیدت جو خدا نے پیش کر دیا۔ حسین محتاج خراج، البتہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہم حسین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں، لیکن اصل مقصد عزا خراج عقیدت نہیں ہے، حسینی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اصل مقصد عزا وہی ہے جو حسین نے ہماری ذمہ داری کو معین کیا تھا، ہم اپنی ذمہ داری پر قائم رہیں اور پورے ولولے کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ احقاق حق اور ابطال باطل، یہ مقصد کربلا ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں پہلا مرحلہ یہ پہچاننا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پہلے سے سمجھ لینا، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور حق کو باطل سمجھ بیٹھتے ہیں، غلط سمت میں قدم اٹھا لیتے ہیں۔ جس چیز کو جو ہے مٹانا چاہیے اسے پوری طاقت کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جسے قائم کرنا چاہیے اس کو یہ جو ہے مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز ہے حق اور باطل کو پہچان لینا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، خب امام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، ظاہر سے بات ہے کہ اسلام میں نہ کوئی کام چھوٹا ہے نہ کوئی کام بڑا ہے، مقصد کیا ہے اس کام کا، اس کام کا مقصد کیا؟ اگرچہ ہمارے یہاں کام کے لحاظ سے شخصیتیں معین کر دی جاتی ہیں، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں مزدور ہے، فلاں میکنک ہے، فلاں آیت اللہ ہے، فلاں خطیب ہے، اور معلوم اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مقام چھوٹا ہے، کام کے لحاظ سے کسی کا درجہ معین نہیں ہوتا، کام کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے۔ ممکن ہے ایک مزدور کے عمل کی قیمت ایک آیت اللہ کے عمل کی قیمت سے زیادہ ہو جائے، مزدور اگر عشق خدا میں رضائے خدا کے لیے کام کر رہا ہے اور آیت اللہ اگر حصول دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، مزدور کی قیمت زیادہ ہے، آیت اللہ کی قیمت خدا کی نگاہ میں کچھ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمل اہم نہیں ہے، عمل کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے۔ بات چندے کی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی سینٹر کو ہیلپ کرنے کی ہو رہی تھی، ممکن ہے کوئی ایک ڈالر سے مدد کرے، ممکن ہے کوئی لاکھوں ڈالر دیتے، ایک ڈالر والے کی خدا کی نگاہ میں قیمت ہو اور لاکھوں والے کی قیمت نہ ہو، اسے ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے بس میں تھا رضائے خدا کے لیے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ امام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، وہاں فقراء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، فقراء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے امام کو دیکھتے ہی امام کو بھی دعوت دے دی، آقا بسم اللہ۔ اب ظاہر سے بات ہے ان کے دسترخوان میں سوکھی روٹیوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، امام بیٹھ گئے ان کے ساتھ، بیٹھ گئے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے کھانے کو جو بھی تھا بہرحال کھایا، کھانے کے بعد اب انہیں دعوت دی اپنے گھر میں، اب تم ہمارے گھر آؤ، ان کو اپنے گھر میں دعوت لے گیا۔ امام نے پورا اہتمام کیا، مہمان آیا ہے، اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی عزت افزائی ضروری ہے۔ جو کچھ البتہ بس میں ہے، تسنو نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر امام نے انتظام کیا، سب کھا پی چکے، پھر امام نے چلتے چلتے ان کو کچھ پیسے بھی سب کو دیے، وہ چلے گئے کہ مولا آپ نے ان کو اتنا دے دیا، کہا لیکن ان کا عمل ہمارے عمل سے بہتر تھا، ان کے پاس جو تھا انہوں نے پیش کر دیا، مگر ہم نے سب نہیں دیا ہے، اپنے اموال میں سے کچھ انہیں عطا کیا۔ وہ اخلاص شرط ہے، وہ نیت شرط ہے عمل کے لیے، تو عمل کو پہچاننا ضروری ہے۔ عرض کیا کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، سیرت ائمہ یہ تھی کہ جب ان کے پاس یہ جو ہے فاضل اوقات جو ہوتے تھے اسے بیکار نہیں بیٹھتے تھے، کب 8 گھنٹہ جاب کر لیا آپ کچھ نہیں، 6 घंटा जॉब कर लिया, जिसकी जैसी जॉब थी जॉब पूरी हो गई हमारी, अब कुछ नहीं। फर्ज कीजिए कोई आलिम दीन है जी, हमारा काम है नमाज़ पढ़ाना, सुबह की नमाज़ पढ़ा लिया, ज़ोर असर की पढ़ा लिया, मगरिब हमारी ड्यूटी पूरी हो ख़त्म, बकिया क्या करेंगे, सोते रहेंगे। अगर टाइम है, पढ़ने का टाइम है, मुतालिये का टाइम है, रिसर्च करना उसमें मसरूफ़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बेकार बैठे हुए हैं तो जो काम सामने आ गया उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो अइम्मा की सीरत हमेशा यही रही है कि जो भी फाजिल वक्त मिला, तालीम से, तरबियत से, इन चीज़ों से जो फाजिल वक्त मिला, उसमें कोई भी काम। तो अपने खेत में इमाम काम कर रहे हैं, एक साहब को नसीहत सूझी। मुश्किल ये जिससे नसीहत लेना है उससे नसीहत करना चाह रहे हैं, नसीहत सूझी कि इमाम कितना दुनियादारी में गर्क है। आए और आने के बाद कहा कि आप फरजंदे रसूल हैं, खानवादे रसालत से आपको नस्बत, और इतना दुनियादारी में गर्क है, खेत में काम कर रहे थे तो पसीने पसीने, जाहिर से बात है खेत में काम करने वाला, धूप है, गर्मी है, मेहनत है, मशक्क़त है, पसीना तो आएगा, एयर कंडीशन तो वहाँ नहीं लगाया हुआ है ना, पसीना पसीना आप हो रहे हैं। इस हाल में अगर आपको मौत आ जाए तो आप खुदा को क्या मुँह दिखाइएगा। इमाम ने फरमाया अगर इस हाल में मुझे मौत आ जाए तो ये बेहतरीन मौत है, क्योंकि मैं अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क हासिल कर रहा हूं ताकि तुम जैसों के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। अरे सलवार, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। कहने लगा मैं आपको नसीहत करने आया था, खुद मुझे नसीहत मिल गई। वो पहचान नहीं रहा था ना कि सही क्या है गलत, समझ रहा था इमाम जिस काम में मसरूफ़ हैं वो गलत काम है, अलैहिस्सलाम बिल्ला। तो बहुत अहम मसला है हक को पहचानना, बातिल को पहचानना, सही क्या है, गलत क्या है। पहला इल्म जो इंसान के लिए ज़रूरी है वो यही ज़रूरी है कि सही और गलत में तमीज़ दे सके, हक और बातिल को पहचान सके। बहुत सारे लोग जो गुमराह हो गए, कुछ तो वो थे जो हक़ को पहचानते थे और गुमराह हो गए, लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों के जो हक़ को पहचानते ही नहीं थे। करबला में जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे सब एक तरह के नहीं थे, उनकी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ वो थे जिन्हें हक़ मालूम ही नहीं था, जो जानते ही नहीं थे कि हुसैन कौन हैं। कबाइल का निज़ाम था, सरदार कबीला जो है इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ, सारा कबीला मुसलमान हो गया। उनको पता ही नहीं कि तौहीद क्या है, नबूवत क्या है, कुरान क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, जहालत है। सरदार कबीला मुसलमान, ये मुसलमान, सरदार कबीला मुर्तद हो गया, सब मुर्तद हो गए। आप कूफे की तारीख को देखें ना, हानी जब तक हैं तो हानी के कबीले का मौकफ़ कुछ और है, हानी जब तक हैं तो हानी का कबीला इमाम हुसैन का हामी, ये जो है मुस्लिम का हामी, हानी की शहादत के बाद जब क़ियादत बदली, कबीले का सरदार कोई और बना और सरदार को इब्ने ज़ियाद ने ख़रीद लिया, सारा कबीला इब्ने ज़ियाद का हामी हो गया। अब मुस्लिम की लाश हो या हानी की लाश हो, उनकी गैरत ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये जो है सरदार बदल गया। तो बहुत सारे लोग जो करबला में आए थे, कुछ तो वो थे जो इमाम हुसैन को पहचानते थे, दिल में अकीदत भी थी, मोहब्बत भी थी दिल में, लेकिन खौफ के बायस या लालच के बायस करबला में आ गए थे। इब्ने ज़ियाद की तरफ से धमकियां उनको दी जा रही थी, अगर तुम करबला न जाओगे हुसैन से लड़ने के लिए, तुम्हारे कुनबे को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी औलाद को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को ख़त्म करेंगे। अभी उन्होंने हक को उस तरह से, उनके दिलों में रासिख नहीं हुआ था हक की, हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा हो जाए, थोड़ा बहुत हक के साथ थे, लेकिन धमकियाँ मिली, डर गए। चुनांचे रवायतों में है कि हज़ार हज़ार का काफिला चलता था कूफे से, जिसको जहाँ मौका मिलता था वो भाग लेता था। करबला पहुँचते थे 100, 200, 300 लोग पहुँच पाते थे। कुछ खौफ के बाइस आए थे, कुछ लालच में आए थे कि करबला जाओगे तुम्हें यह मिलेगा। धमकियाँ और थैलियाँ दोनों एक साथ काम कर रही थी। ये धमकियों और थैलियों वाली सियासत कोई नई नहीं है, कैरिट और स्टिक पुरानी सियासत है, असर माविया से चली आ रही है। कुछ वो थे जो खौफ से करबला में आए थे, कुछ वो थे जो लालच के तहत करबला आए थे, कुछ वो थे जो असलन इंसान नहीं थे, जानवर थे। इमाम हुसैन ने फरमाया है शिम्र के बारे में, इन्नमा अंता बहीमा, तू जानवर है, इंसान नहीं है असलन। शकी थे, जानते थे, पहचानते थे इमाम हुसैन को, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी। اور کچھ وہ تھے جو جہالت میں آئے تھے، ثواب سمجھ کے آئے تھے، وہ ثواب سمجھتے تھے. سردار جوانا نے جنت کا سر قلم کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے تھے. جس لوگ عمر سعد نے صبح عاشورہ حکم دیا ہے حملے کا، کیا کہا ہے؟ یا خیل اللہ ارکبی وبشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہو. وہ جنت کی خاطر آئے تھے، وہ حق پہچان نہیں رہے تھے، حق سمجھ نہیں رہے تھے. بہت سارے لوگ جو حق سے منحرف ہو گئے، اس لیے منحرف ہو گئے کہ حق کو پہچانتے نہیں تھے. تو بہت پہلا علم، سب سے ضروری علم جو ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم بچوں کے اندر وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، جوانوں کے اندر وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پہچان سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق کو پہچاننے کے لیے کلرس کیا تھا کہ دو ذریعہ ہے، ایک عقل ہے، ایک وحی ہے. کسی حد تک اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، اس کو یہاں پر دہراؤں گا نہیں. ایک عقل ہے اور ایک وحی ہے. عقل بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور وحی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ عقل کی حق کیا ہے. بتا کون سی عقل، کن شرائط میں، تو عرض کر چکا ہوں. وحی جب ہماری رہنمائی کرتی حق کو پہچاننے کے لیے، کچھ تو آثار حق کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے نا، ایک خصوصیت ہوتی ہے. حق کے آثار میں سے ایک اثر بیان کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں الحق ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو. حق بھاری ہے، ثقیل ہے، اس کا قبول کرنا مشکل ہے اور تلخ ہے. باطل شیریں ہے اور اس کا قبول کرنا آسان ہے. ماجد بھائی کے جہنشین پیدا ہو گئے ہیں. پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اٹھ کے آگے آ جائیں، ادھر تو جگہ خالی ہے نا، یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا سا زحمت کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں، کچھ لوگوں کے اٹھنے سے کام نہیں چلے گا، جتنے جن کی آگے جگہ خالی ہو گئی ہے وہ آگے آ جائیں تھوڑا سا انشاءاللہ. تو الحق ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو. حق ثقیل ہے، قبول کرنا بھاری ہے، بوجھ بن جاتا ہے حق، اور کڑوا بھی ہے. اور باطل، اسے اپنا لینا آسان بھی ہے اور شیری بھی ہے. یہ پہچان، یعنی ہر جگہ جب بھی آپ دیکھیں کہ نفس فلاں چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، یقیناً وہ حق ہے. اور کسی چیز کی طرف نفس مائل ہو رہا ہے، یقیناً وہ باطل ہے. البتہ یہ کس کے لیے؟ یہ ان اکثر مومنین کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. دیکھیے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا. کچھ تقاضے ہیں اس دنیا کے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے کچھ تقاضے ہیں. خدا نے ہمیں دو قوتیں دی ہیں، ایک قوت کا نام ہے عقل، دوسری قوت کا نام ہے نفس. یا یوں کہہ سکتے کہ ایک قوت کا نام ہے نفس امارہ اور دوسری قوت کا نام ہے نفس لوامہ. نفس امارہ میں دو بہت اہم چیزیں ہیں، غضب اور شہوت. غضب اور شہوت دونوں چیزیں چونکہ دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ نفس میں یہ دونوں قوتیں پائی جائیں. اگر شہوت اور غضب نہ ہوتا نفس میں تو انسان زندہ نہ بچتا. قوت غضبیہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں ان کا ہم دفاع کر سکیں. اگر یہ دونوں طاقتیں نہ ہوتی تو انسان اس کائنات میں باقی نہ بچتا. تو ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کی چیزیں ہمیشہ نفس کو اچھی لگتی ہیں. یہ طاقت خدا نے ہمیں دی ہے, قوت اللہ نے عنایت کی ہے. کیوں؟ حیات دنیاوی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. نفس چاہتا کیا؟ جب یہ قوت ہے نا ہمارے اندر, نفس یہ چاہتا کہ اس چمنزار دنیا میں اسے چرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے. اسے اگر چھوڑ دیجئے تو چرنا اچھا لگتا ہے, اگر کوئی روک لے اسے, لگام کوئی لگا دے تو لگام کا لگنا یہ جو ہے برا لگتا ہے. حیات زندگی کے تقاضے کے تحت یہ دو قوتیں تو ضروری ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ یہ کنٹرول میں رہیں. کھائیں ضرور کھائیں, لیکن اگر بے حد و حساب کھانے لگے تو جسم کو بھی نقصان پہنچے گا, روح کو بھی نقصان پہنچے گا. انہیں لگام لگانے کے لیے خدا نے دوسری قوت کو رکھا, جس کا نام یا عقل رکھ لیں یا نفس لوامہ رکھ لیں, کہ جب نفس بے راہ روی کی طرف جاتا ہے, بالکل آزادی کے ساتھ چرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ اسے جو ہے لگام لگاتے, جب لگام لگتی ہے تو اسے برا لگتا ہے, جب لگام لگتی ہے تو اسے برا لگتا ہے. عقل لگام لگاتی نہیں, تمہیں کھانا تو ہے مگر یہ نہیں کھانا ہے, کھانا تو ہے مگر اتنا ہی کھانا, اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے, اور فلاں فلاں چیزیں. تو نفس تو چاہ رہا ہے جب کھانے بیٹھے تو کھاتے جائیں, جو سامنے آئے اسے لے لیں, ہمیں کوئی روکے نہیں, ہمیں کوئی ٹوکے نہیں. لیکن جہاں سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر انسان اسے مصرف کرنا چاہتا ہے, وہیں سے باطل شروع ہو جاتا ہے. تو نفس کا, نفس جو کہ ہم آہنگ ہے دنیا سے, ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, لہذا نفس کو روکنا ٹوکنا پسند نہیں ہے. آزادی دے دیا, یعنی باطل راستوں پہ اگر چلنا لگا تو وہ اچھا بھی لگتا ہے, قبول کرنا آسان بھی ہوتا ہے. جو نفس چاہ رہا ہے وہ اگر آپ دے دیں, ایک انسان سے کہیں پیسے لوگے, ہاں لیں گے, 1,000 بالکل, 1,00,000 بالکل, 1,00,000,000 بالکل, 1,00,000,000, اس سے کہیں پیسے دو گے؟ لینا آسان, دینا کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں ابھی نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے. کبھی نفس امارہ لوامہ پہ غالب ہو جاتا ہے, اور کبھی نفس لوامہ نفس امارہ پہ غالب ہو جاتا ہے. کبھی عقل نفس کے لیے سواری بن جاتی ہے اور نفس سوار, اور کبھی الٹا ہو جاتا ہے, نفس سواری ہے اور عقل سوار. کبھی دنیا جو ہے دین کے تابع ہو جاتی ہے اور کبھی دین دنیا کے تابع ہو جاتا ہے. کبھی یوں کہوں کشتی کے نیچے پانی آ جاتا ہے, کبھی کشتی کے اوپر پانی آ جاتا ہے. ہمارے یہی تو ہوتا رہتا ہے نا, کبھی دین جو ہے وہ جیت جاتا ہے, کبھی دنیا جیت جاتی ہے, کبھی نفس غالب آتا ہے, کبھی عقل غالب آتی ہے. جب عقل غالب آ جاتی ہے تو ہم حق کے جادے پہ آ جاتے ہیں, اور جب نفس غالب آ جاتا ہے تو ہم باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ شخصیتیں وہ ہیں جن کے ہاں جنگ ختم ہو گئی ہے, جن کے ہاں جنگ ختم ہوئی ہے. اس طرح سے عقل نفس پر غالب آ گئی, اس طرح سے عقل نے نفس کو اپنا اسیر بنا لیا ہے کہ اب جنگ کا امکان ہی ختم ہو گیا. یعنی نفس امارہ اور لوامہ کی جنگ کو ختم کر کے نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں. جو نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتے ان کے ہاں حق ثقیل نہیں ہے, ان کے ہاں حق تلخ نہیں ہے, بلکہ ان کے ہاں حق شیریں بن جاتا ہے, باطل تلخ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر پیغمبر فرما رہے ہیں الحق و ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو, حق ثقیل ہے, حق کا قبول کرنا بھاری ہے, حق تلخ ہے, باطل شیری ہے, باطل کو اپنانا آسان ہے. کن کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے یہاں ابھی نفس امارہ اور لوامہ کے بیچ جنگ جاری ہے. لیکن جو جنگ جیت چکے ہیں, جو فاتح جنگ ہیں, اب ان کے یہاں حق شیری ہو جاتا ہے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے, جواب ملتا الموت احلا من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں موت ہماری نگاہوں میں ہے. जिनके जो इस मार्के को सर कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, अब उनके लिए कोई भी नेमत हो, बड़ी से बड़ी नेमत और बड़ी से बड़ी मुसीबत उन्हें ज्यादा हक से हटा नहीं सकती है। अब वो ये कहते नजर आते हैं, वल्लाह लौ ओती तुलकालीम सबा बिमा तहत अफलाकहा अला अन ओसी अल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुलबा शईरतिन मा फअलतुहा। खुदा की कसम, थोड़ी बहुत दौलत की बात नहीं है, लाख दो लाख मिलियन बिलियन की बात नहीं है, अगर ये पूरी कायनात अपनी तमाम नेमतों के साथ अली को दे दी जाए और कहा जाए अली शर्त ये है कि तुम छोटा सा बातिल अंजाम दे दो। छोटा सा बातिल, कौन सा बातिल? किसी को कत्ल कर दो, किसी को तमाचे लगा दो? नहीं, चींटी के मुंह में जो जौ का छिलका है उसे छीन लो। सारी नेमतें दुनिया तुम्हें दे देंगे, पूरी कायनात तुम्हारे लिए, इतना सा काम कर दो, मा फअलतुहू मैं हाजिर नहीं हूं, सारी नेमतों को ठुकरा दूंगा मगर मैं इतना सा भी जुल्म करने को तैयार नहीं हूं। और चाहे कितनी ही सख्तियां हम पर पड़ जाएं, कितनी ही मुसीबतें हमें बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन मैं हक के जादे से हटने को तैयार नहीं हूं। वल्लाह लइन अबी तो अला हसक सादान मुसहदा व उजर फिल अगलाल मुसफदा अहब इलैया मिन अन अल्कल्लाह यौ अल्कल्लाह व रसूलहु यौम अल्कियामा غاصبًا لشيء من الحطام وظالمًا لبعض من العباد। खुदा की कसम, अगर मुझे कांटों पर रात गुजारनी पड़े, सादान एक ऐसी झाड़ी इसमें कांटे होते हैं, अगर मुझे सादान की झाड़ी पर रात गुजारनी पड़े या मुझे जंजीरों में जकड़ करके गली गली फिराया जाए, मुझे कांटों की झाड़ी के ऊपर सोना मंजूर है, मुझे गली गली जंजीरों में जकड़ करके फिराया जाना मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि जब मैं क़यामत के दिन खुदा और उसके रसूल के सामने आऊँ तो आलम ये हो कि मैंने दुनिया की किसी मामूली सी चीज़ को भी गस्ब किया हो या अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे पर जुल्म किया हो, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्यों? इसलिए अब यहां जंग खत्म हो चुकी है, अब यहां नफ्से मुतमईना के मरहले पर पहुंच चुके हैं, अब यहां पर हक तलख नहीं है, यहां पे हक शीरी हो गया है। यह तो हम जैसे लोगों के लिए है जो अभी घिरे हुए हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी नफ्से मुतमईना, कभी नफ्से अमारा गालिब हो रहा है, कभी नफ्से लवामा गालिब हो रहा है, कभी अक्ल गालिब हो रही है, कभी नफ्स गालिब हुआ जा रहा है। लेकिन जब इंसान इस मरहले से गुजर चुका होता है तो अब दुनिया की कोई चीज़ भी उसे ज़्यादा हक से हटा नहीं सकती है। ये तो मैंने मिसाल आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की पेश की है, अली के ग़ुलामों को आकर के देख लीजिए, अली का एक ग़ुलाम अबू ज़र, अली का एक ग़ुलाम अबू ज़र चंद सिक्के हमें ज़्यादा हक से हटा देते हैं, लेकिन जो वाकयन अली का चाहने वाला है, जो वाकयन मौलाई है, अबू ज़र से बड़ा मौलाई कौन है? अबू ज़र से बड़ा मौलाई कौन है? अबू ज़र हक गोई की बना पर जिला वतन कर दिए गए हैं, शाम भेज दिया गया, क्योंकि शाम में ख्याल माविया का यह था कि हक गोयों का इलाज वहाँ हो जाता है, जो इलाज मदीना नहीं कर सका था वो इलाज शाम में हो जाएगा, भेज दिया गया उनको शाम गिरफ्तार करके। अबू ज़र अपने घर में बैठे हुए, रात का वक्त है, एक शख्स आता है थैली लिए हुए, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर के आते हैं। बड़ा ख्याल था माविया को कि सोने की में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है सोने में, बड़ों बड़ों को जो है माविया ने ख़रीद लिया था। सोने की थैली आ गई, अबू ज़र के सामने ला के रख दी गई। अबू ज़र ने कहा क्या है? कहे माविया ने भेजा है। कहा अच्छा, इतना आदिल हो गया है माविया कि कहीं से माल गनीमत आया तो सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया और रात ही रात भेज दिया। نہیں وہ نہیں ہے, یہ مال غنیمت و نعمت نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ کہ یہ حضور کے لیے خصوصی تحفہ ہے, خصوصی تحفہ ہے. ابو ذر وہ ہیں جو حق اور ابو ذر وہ ہیں جہاں نفس امارہ اور لوامہ کی جنگ ختم ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. اب ابو ذر کو اس سونے میں مزہ نہیں آ رہا, یہ سونا تلخ لگ رہا ہے. ہمیں تو اچھا لگے گا نا, ابھی سونا تلخ لگ رہا ہے. انہوں نے تھیلی قبول کرنے سے انکار کر دیا, مجھے نہیں چاہیے. چونکہ ابو ذر سمجھ رہے تھے کہ یہ کاہے کے لیے ہے. الانسان عبید الاحسان, کسی کو اپنا بنانا ہے تو اس کے ساتھ اتنے تحفے تحائف دو, اتنا اسے زیر بار کر دو کہ پھر وہ حق کو بول نہ سکے. ہمارے ہاں فقہ میں ہے کہ ظالم بادشاہوں سے انعام و اکرام قبول کرنا حرام ہے. جوائز السلطان شیخ انصاری نے مقاصد میں پوری بحث کی ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ خوب بعض وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ظالم حاکموں کے پاس پیسہ ہی حرام ہوتا ہے, وہ حلال تو پیسہ ہوتا نہیں ہے. زبردستی کے ٹیکس لے کر کے یہاں سے چوری کیا وہاں سے مارا, اس لیے ان کا پیسہ لینا حرام ہے, جائز نہیں ہے. شیخ انصاری کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی ایسا حاکم ہو جس کا سارا ہے تو ظالم مگر پیسہ اس کا حلال ہے. ہوتے ہیں بعض نا, اورنگزیب کے بارے میں ہے نا کہ وہ قرآن کی جو ہے وہ یہ کتابت کیا کرتا تھا, چھوٹا موٹا اس نے ایک باغچہ بنا رکھا تھا, اس میں کام کیا کرتا تھا, سبزیاں بویا کرتا تھا. اگر اس نے اپنی محنت سے سبزی بوئی ہے, سبزی اگائی ہے, اور وہ حلال پاکیزہ سبزی جو اس کے اپنے کھیت کی ہے, اپنے ہاتھوں سے اگائی ہوئی, اپنی محنت کی ہے, وہ آپ کو گفٹ میں دے رہا ہے تو کیا لے لیں گے؟ شیخ انصاری کہتے ہیں وہ بھی لینا حرام ہے, وہ بھی لینا حرام ہے. کیوں؟ وجہ بیان کرتے, وجہ یہ بیان کرتے, الانسان عبید الاحسان, انسان بندے احسان ہے, احسان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. احسان کرنے والے کے خلاف پھر اس کی زبان نہیں ہل پاتی ہے. اس نے آپ کو تحفے دیے, آپ تحفے قبول کرتے رہے قبول کرتے رہے, موقع آیا اس کے خلاف بولنے کا, یہ تحفے زبان پہ تالا لگا دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ انسان اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے بلکہ تاویل اور توجیہ بھی کرنے لگتا ہے. ارے بھائی دنیا میں اب اچھا کون ہے؟ سبھی تو ظالم ہیں. اب کس سے تم, اب دنیا ہے, دنیا میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے. مگر دیکھو نا اس نے فلاں اچھا بھی تو کام کیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کرتے ثنا خوانی. کیوں؟ وہ تحفہ ہے جو بول رہا ہے, وہ تحفہ ہے جس نے زبان پہ تالے لگا دیے ہیں. اب ادھر کہتے میں تھیلی قبول نہیں کروں گا, کیوں؟ تھیلی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بندہ معافیہ بن جاؤں گا. تھیلی واپس چلی گئی, یہاں تو بڑا زوم تھا نا کہ ہم ان کو اپنا بنا لیں گے. معافیہ نے امریاس سے کہا کیا تو چال بیکار چلے گئے. معافیہ امریاس نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے, یہ کیس ہمارا ہے, ہمیں دے دو, ہم اسے سنبھال لیں گے, کل لے جاؤ. امریاس نے معاویہ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو لے لیا, کہا اس کا اختیار مجھے دے دو. کہا تمہیں دے دیا اختیار. غلام کو لیا اور لینے کے بعد کہا یہ تھیلی لے جاؤ اور لے جا کر کے ابو ذر کو دے دو, اور دیکھو اگر ابو ذر نے یہ تھیلی قبول کر لی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. پہلا قاصد جو تھیلی لے کر کے گیا تھا وہ حکومت ایک کارندہ تھا, حکومت کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا, اور لے نہ لیں اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا. لیکن اب یہ صرف ڈیوٹی نہیں انجام دے رہا ہے, اب تو یہ اپنے لیے جا رہا ہے, اپنی آزادی چاہتا ہے. پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا یہ غلام کہ ابو ذر تھیلی کو قبول کر لیں. تھیلی لے کے ابو ذر کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, آپ غریبوں کے مسیحا ہیں, آپ غلاموں کے ہمدرد ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ ہی تو ہمارے مائی باپ ہیں, سب کچھ ہے. کہا ہاں وہ تو ہیں, کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے آزادی مل جائے؟ آپ نہیں چاہتے میں آزاد ہو جاؤں؟ کیوں نہیں, ہماری خواہش ہے کہ ہر غلام اسے آزادی مل جائے. ہم تمہاری آزادی چاہتے تو ہماری آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے, اگر یہ تھیلی آپ قبول کر لیں گے معاویہ ہمیں آزاد کر دے گا. عجب جواب ابو ذر دیتے ہیں, مجھے تمہاری آزادی چاہیے مگر اپنے کو غلام بنا کر کے کہ نہیں. تھیلی کو قبول کرنے کا مطلب ہے اپنے کو غلام بنا دینا معاویہ کا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں نا پیسہ کسی اچھا نہیں لگتا, ہیں کچھ لوگ جنہیں پیسہ اچھا نہیں لگتا. پیسے اور پیسے میں فرق ہے, یہ پیسہ اچھا نہیں لگتا ہے. حلوہ کسی اچھا نہیں لگتا, ہیں کچھ ذائقے جو پہچان جاتے ہیں کون سا حلوہ ہے. شہد میں گندھا ہوا حلوہ سانپ کی قے میں گندھا ہوا حلوہ لگنے لگتا ہے. مولا کائنات اپنے خطبے میں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ تارقن ترقنا بے ملفوفتن فی وعائها ومعجونتن شنعتها کانما عجنت بریق حیتن او قیئها. ایک دن رات میں ایک شخص نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھا ایک خان جس کے اوپر یہ جو ہے غلاف رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک حلوہ رکھا تھا, وہ حلوہ شہد سے گوندھا گیا تھا, مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسے سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گوندھا گیا ہے. حلوہ ہے, شہد میں گوندھا ہوا حلوہ ہے, لیکن یہ حلوہ جس مقصد سے آیا بھی عرض کروں گا اسے, وہ باطل مقصد سے آیا ہے, یہ حق والا حلوہ نہیں ہے, یہ باطل والا حلوہ ہے. لہذا باطل علی کے مزاج میں وہ حلوہ جو شہد میں گندھا ہوا ہے, اتنا بدنما, اتنا ناپسند اور مکروہ ہے جیسے سانپ کی قے میں گندھا گیا ہو, اس سے بڑی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے, سانپ کی قے میں گندھا گیا ہو. کون تھا وہ؟ اشعث ابن قیس, جس کا بیٹا محمد کربلا میں جناب مسلم کو اس نے گرفتار کیا. اشعث ابن قیس, اشعث ابن قیس کا مقدمہ تھا مولا کی عدالت میں, کل پیشی تھی, کل پیشی تھی, لے کر کے آ گیا. تارقن ترقنا بملفوفتن فی وعائها ومعجونتن شنعتها کانما عجنت بریق حیتن او قیها فقلت له اصلتن ام زکاتن ام صدقہ, یہ کیا ہے؟ میں نے کوئی کام تمہارے کی لیے کیا جس کی اجرت ہے؟ یا یہ زکات ہے یا صدقہ ہے؟ کام تو میں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں جس کی یہ اجرت ہو. زکات اور صدقہ اگر ہے فذلک محرم علینا اہل البیت, یہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. فقال لا ذا ولا ذاک, نہ یہ اجرت ہے اور نہ یہ صدقہ و زکات ہے, پھر کیا ہے؟ لیکنہا حدیہ, یہ تو گفٹ ہے. آج ہمارے یہاں بھی رشوت کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ گفٹ رکھا جاتا ہے. نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا, نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. جن کے یہاں امارہ اور لوامہ کی جنگ ختم ہو چکی ہے, جو نفس مطمئنہ کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں, وہ دور سے بھانپ جاتے ہیں, اللہ ایک فراست انہیں ایسی دیتا ہے, ایک یہ جو ہے بصیرت انہیں ایسی دیتا ہے کہ فوراً حق و باطل میں تشخیص کر لیتے ہیں. امام نے جب کہا کہ لیکنہا حدیہ, امام نے فرمایا حبلت کل حبول اعتیتنی ان تخدے لتخدے عنی بدین اللہ. اب اسلام میں ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے, الحدیہ تو لا تو رد. اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو دعوت اسلام یہ ہے, حکم اسلام یہ ہے کہ آپ ہدیے کو رد نہ کریں, گفٹ کو لے لیں. حتیٰ اگر آپ یہ جو ہے مستحب روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو کھانے پہ دعوت دے رہا ہے, اس کا ہدیہ ہے نا, گفٹ ہے, تو آپ نہ کہیں کہ ہم روزے سے ہیں, آپ کھا لیجئے. روزے کا کیا ہو گیا؟ کہ روزے کا ثواب بھی ملے گا اور مومن کا ہدیہ قبول کرنے کا ثواب بھی ملے گا. یہ احترام مومن ہے, یہ عظمت مومن ہے. ہدیے کو رد نہ کریں, گفٹ کو رد نہ کریں, قبول کر لیں اسے, یہ حکم اسلام ہے نا. وہ کہہ رہا لیکن نہ ہدیہ, لیکن جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں, تقوی کا ایک فائدہ یہ, من یتق اللہ یجعل له فرقانا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں صحیح اور غلط, حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. علی پہچان گئے یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے. ہدیے کا قبول کرنا مستحب ہے, رشوت کا قبول کرنا حرام اور گناہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آج گفٹ کے نام پر سب کچھ قبول کر لیا جاتا ہے, گفٹ ہے, گفٹ ہے, فلاں چیز آ گئی گفٹ ہے. گفٹ دینے سے پہلے, لینے سے سوچا ہوتا کہ آج ہی کیوں مل رہا ہے, اس منصب پہ آنے کے بعد کیوں ملا. ایران میں جس وقت انقلاب آیا, انقلاب کی یہ جو ہے ابتدائی ایام میں, آیت اللہ ہے منتظری کے گھر میں ایک صاحب نے لا کے ان کو قالین گفٹ کیا, نفیس قالین. جب ان کے گھر میں قالین نہیں تھا، قالین بچ گیا، ان کے بیٹے شہید محمد منتظری جب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا گھر میں قالین بچھا ہوا ہے، گھر میں قالین بچھا ہوا، کہ بابا یہ کہاں سے آیا، ہم لوگ تو سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے، یہ قالین کری نہیں، میں نے خریدا نہیں، وہ فلاں صاحب نے گفٹ میں لا کے دیا، اب گفٹ تو رد نہیں کیا جاتا ہے، کہ بابا آپ نے سوچا نہیں کہ یہ گفٹ ہے یا رشوت، یہ گفٹ پہلے کسی نے کیوں نہیں دے دیا، انقلاب سے پہلے جب ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، ہم عہدے دار نہیں تھے، ہم منصب دار نہیں تھے، اس وقت ہمیں ضرورت بھی تھی، ہم جیل میں، آپ جیل میں، ہماری ماں بہنیں بے یار و مددگار گھر میں دانے دانے کو ترس رہی تھی، اس وقت کسی نے لا کے گفٹ کیوں نہیں دے دیا، یہ آج گفٹ کیوں دیا جا رہا ہے، آپ یہ نہیں سمجھ رہے، آج یہ گفٹ آیا ہے، کل آپ سے کوئی کام کرایا جائے گا، فوراً لپیٹیے اسے واپس کر دیجیے، مولا علی کے دروازے پہ لے کر کے آیا ہے شہد میں گندھا ہوا حلوہ، امام فرماتے دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے سانپ کی قے میں گندھا ہوا حلوہ ہو، یہ ہم نے اسے انکار، اس نے کہا یہ ہدیہ ہے، امام نے کہا حبلت کل حبول، رونے والیاں تجھ پہ روئیں، عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی، دین خدا کے ذریعے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، رشوت پر ہدیے کا الزام لگا کر، یہ جو ہے نام لگ کر کے، امختبتن ام تا انتا ام زو جنا، تو پاگل ہو گیا ہے یا جن زدہ ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے علی ہدیے اور رشوت میں فرق نہیں محسوس کر سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، الحق مر الحق ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو، کن کے لیے؟ وہ اکثریت کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں نا، ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، بہت مشکل راستہ ہے یہ نفس، ارے بھائی اب لے کر کے آئے ہیں، اب تو بہرحال اب آپ ہمیشہ ایک دوسرے پر شک ہی کیوں کرتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ حتم شک کی نگاہ سے، ہمیں کیا پتا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے ہم نے، یہ سب تعویلیں ہیں جو نفس ایسے موقع پر کرتا ہے اور انسان پھر اس کا اسیر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کے اوپر یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمارے یہاں عالم یہ ہے، ہم چونکہ ابھی جنگ چل رہی ہے نا، ہم اپنی گاڑھی کمائی سے جو بچت ہو گئی ہے اس میں سے بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، بھاری لگتا ہے نا، اگر فرض کیجئے کہ $100 بچت ہوئی، $20 خمس نکالنا ہے تو شاید نکال بھی دیں، لیکن اگر $100,000 بچت ہے اور $20,000 نکالنا ہے، $1,000,000 اگر ہماری بچت اور سیونگ ہے اور اس میں سے ہم کو $200,000 نکال دینا ہے تو بہت بھاری ہو جاتا ہے نکالنا، نکالنا بھاری ہو جاتا ہے، طرح طرح کہ ارے یہ کون سی بات ہوئی، کمائے ہم کھائے کوئی اور، مفت خوری اسلام میں کہاں ہے، مفت خوروں کو پالنا ہے، ہزار طرح کی توجیہ ہے اور تعویلیں ہونے لگتی، کیوں ابھی ہم اس درجے پر نہیں پہنچے، ہمارے یہاں حق ثقیل ہے، دے دینا حق ہے، نہ دینا باطل ہے، نہ دینا زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن جن کے یہاں جو اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ اپنی گاڑھی کمائی سے کچھ دینا مشکل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ دے دینا بھی آسان ہے، سب کچھ دے دینا بھی آسان ہے، جو صرف واجب خمس و زکات پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ ایثار کے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، انہیں کھلانا اچھا لگتا ہے، مرحلے ایثار پہ پہنچے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اسلامی جہاد، اسلام کی یہ جو ہے مالی جہاد کی چار اسٹیج ہے، مالی جہاد کی چار اسٹیج ہے، پہلی اسٹیج مالی جہاد کی کیا ہے، پہلی اسٹیج مالی جہاد کی یہ ہے کہ ہم نے کھایا پیا کمایا خرچ کیا، اس کے بعد جو سیونگ ہو گئی اس میں سے 20% سال بھر کھانے کمانے کے بعد 20% خمس کے نام سے، یا خاص حد نصاب میں اگر غلہ وغیرہ اونٹ بھیڑ بکری ہمارے پاس ہے پہنچ گئی تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا ادا کر دینا، یہ اسلام کے مالی جہاد کی پہلی اسٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ مالی جہاد کا ہے انفاق، یہی گفتگو ختم نہیں ہو جاتی ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے، انفاق، انفاق کیا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، قرآن میں ہے نا بار بار انفاق کا لفظ آیا ہے، وہم یہ جو ہے ينفقون تو آ کے پوچھتے تھے کیا انفاق کرنے, کیا خمس و زکوٰۃ کے بعد بھی کچھ دینا ہے؟ وہ تو وہی بہت مشکل تھا, اس کے بعد بھی کچھ ہے. کہاں جواب آیا, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. پیغمبر یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کیا انفاق کریں, ان سے کہہ دے جو کچھ تمہارے پاس ایکسٹرا ہے, اضافہ ہے, سب دے دو. سال بھر ہم نے کمایا, $100,000 کی انکم ہو گئی, خرچ ہمارا ہے $50,000 کا, $50,000 بچ گئے. خمس کیا تھا؟ $50,000 میں سے $10,000 دے دو یہ, اور بقیہ جو آپ کی رقم بچی اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں. انفاق کیا ہے؟ $50,000 بچا, $50,000 کا $50,000 دے دو. وہ ہائی اسکول میں تھے جب ہم دیا کرتے تھے 20%, بقیہ 80 رکھ لیتے تھے. اب یہ جو ہے گریجویشن کر لیا ہے نا, اب درجہ بڑھ گیا ہے آپ کا, درجہ ایمان بڑھا, درجہ تقویٰ بڑھا, درجہ ابدیت بڑھ گیا. اب خمس و زکوٰۃ سے کام نہیں چلنے والا ہے, دوسرا مرحلہ انفاق کا ہے. جو اضافہ ہو وہ دے دیں. کسے دے دیں؟ فلاں غریب بھوکھا ہے اسے دے دیں. بھوک فقط جسم کی مگر ہوتی ہے, بھوک جسم کی ہے, بھوک روح کی بھی ہے. بھوکوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے آپ نے سینٹر قائم کر دیا, ہوٹل فری, آؤ کھانا کھاؤ, تاکہ جسم کی بھوک بھر جائے, مٹ جائے جسم کی بھوک. اور روح کی بھوک آپ نے انتظام کر دیا, پیسے وہاں دے رہے ہیں. کیوں صاحب؟ وہاں پر غریب آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, $50,000, $20,000, $10,000, $2, $5, اپنی حیثیت کے مطابق دیتے چلے جا رہے ہیں. کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں روح کی بھوک مٹائی جاتی ہے, جہاں روح کی بھوک مٹائی جاتی ہے. مسجدیں روح کی بھوک مٹاتی ہیں, امام باڑے روح کی بھوک مٹاتے ہیں, اسلامک سینٹر روح کی بھوک مٹاتے ہیں, اسلامی کتابیں روح کی بھوک مٹاتے ہیں. یہ سارے وسائل جو انسان کی روح کو غذا فراہم کرتے ہیں. جیسے وہاں مدد کرنا ہے ویسے یہاں مدد کرنا ہے. ڈاکٹر حمدانی صاحب کھڑے اپیل کر رہے تھے, مجھے بہت شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی کو اپیل کرتے ہوئے, کیونکہ میں اپیل کا قائل ہی نہیں ہوں. معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ اپیل کی ضرورت ہی نہ رہ جائے. اپیل ہمارے رخسار پہ تماچا ہے, یعنی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر ہی دیتے تو ایک آدمی کو کھڑے ہو کر کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہم دیکھ رہے ہیں, ضرورتوں کو محسوس کر رہے ہیں, کام کو محسوس کر رہے ہیں, اور اس بات کا احساس ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے, بہرحال اتنا بڑا کام چل رہا ہے, خرچے تو ہی ہیں نا, بجلی کے بل تو بہرحال دے نہیں ہیں, پانی کے بل تو دے نہیں ہیں, اور ساری چیزیں ہیں, کنسٹرکشن ہے, قرضہ ہے وغیرہ وغیرہ, جتنی ساری چیزیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ یہاں کے کیا اخراجات ہیں, کیا انکم ہے, لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں نا, آپ تو جانتے ہیں, آپ تو پہچانتے ہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, کیا آمدنی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ضرورت ہے ان کی, اس کے باوجود بقدر امکان آپ نے مدد نہ کیا, دوسرا مرحلہ انفاق کا. تیسرا مرحلہ جو شیعوں کی پہچان ہے, پہلے مرحلے والا شیعہ نہیں ہے. شیعہ کی کلاس اونچی ہے نا بھائی, شیعوں کا درجہ بڑا ہے, کوئی معمولی تھوڑی ہے شیعہ, ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے. بڑوں بڑوں کو حسرت رہ جائے گی قیامت میں, اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے, اے کاش ہم بھی شیعہ. فی الحال موقع نہیں ہے کہ میں یہ جو ہے فضائل شیعہ بیان کروں, کیونکہ وقت میرا قریب ختم ہو رہا ہے. تو حسرت رہ جاتی, شیعہ بہت بڑا درجہ ہے. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ شیعوں کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے مواسات. وہ درجہ جہاد مالی کا درجہ ہے مواسات کا. مواسات کسے کہتے ہیں؟ پہلا مرحلہ خمس و زکوٰۃ کا تھا کہ جو ہمارے پاس بچت وغیرہ سیونگ ہوئی اس میں سے ہم نے 20% خمس نکال دیا, بقیہ 80 پھر بھی ہمارے پاس بچا ہے. دوسرا مرحلہ کون؟ دوسری اسٹیج, ترقی کیا نا, کلاس اوپر چلی گئی ہماری. دوسری اسٹیج کیا ہے؟ دوسری اسٹیج ہے انفاق. تیسری اسٹیج ہے مواسات. مواسات کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے $50 کمایا اور $50 ہماری ضرورت ہے, اضافہ اضافہ کچھ نہیں ہے, سیونگ تو چھوڑیے, آج کی ضرورت اس سے ہماری پوری ہو جائے گی. ہمارا ایک بھائی ہے, جو واقعاً مدد کا محتاج ہے، واقعاً محتاج مدد ہے. اگر ہم اسے دے دیتے ہیں تو ہماری اپنی ضرورت ادھوری رہ جائے گی. مواسات یہ ہے کہ آدھا اسے دے دو، آدھا اپنے پاس رکھ لو. آدھی اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، یعنی اس کے دکھ درد خوشی غم میں شریک ہونا، ہم نے اسے اپنی خوشی میں شریک کر لیا، ہم اس کے دکھ درد میں شامل ہو گئے. یہ درجہ ہے مواسات کا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شیعوں کی پہچان بیان کی، امتحنو شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پرکھو، دعویٰ کافی نہیں ہے تشیعوں کا، پرکھ ضروری ہے. پہچان کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے شیعہ ہونے کا، امام فرماتے امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا. ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو نماز کے وقت دیکھو وہ نماز کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں. و عند اسرارنا کیف حفظہم لہا عند اعدائنا، دیکھو ہمارے اسرار کو دشمنوں سے کس طرح سے بچاتے ہیں. و الی اغنیائہم کیف مواساتہم لاخوانہم، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے دیکھو وہ اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ مواسات کس طرح سے کرتے ہیں. اگر مواسات ہے تو ہم دعوی تشیع میں سچے ہیں، چونکہ شیعت کا درجہ بڑھا ہے نا بھائی. جیسے جیسے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. چوتھا مرحلہ ایثار کا مرحلہ ہے. البتہ یہاں پر اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، یہ اہل بیت کا درجہ، اہل بیت کا مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ $50 ہم نے کمایا، $50 ہماری ضرورت ہے، ہمارا برادر مومن اس کو بھی ضرورت ہے، ہم نے 25 نہیں 50 کا 50 اسے دے دیا. تم کھاؤ ہم بھوکے رہیں گے، تم کھاؤ ہم بھوکے رہیں گے. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہتا ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جبکہ خود ان کو اس کی ضرورت ہے. اس آئے کب نازل ہوئی شانِ یہ جو ہے نزول کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دن مسجد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں پردیسی مسافر ہوں، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کا شکم سیر کرے. خدا سے جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کون تو ہمیشہ ایک ہی اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ، ہمیشہ ایک ہی اٹھتا تھا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں. مولا کائنات کھڑے ہو گئے، بہت اختصار سے بیان کروں گا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے. انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں. مولا کائنات اس مہمان کو، ناخواندہ مہمان، اس کو لے کر کے چلے. گھر آئے، آنے کے بعد جناب معصومہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں فاطمہ مہمان لایا ہوں. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھیں، فاطمہ مہمان لایا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے. یہ جو ہے فریزر والا گھر نہیں ہے، یہ فریزر والا گھر نہیں ہے جہاں ایک مہینے کے اسٹاک رکھا رہتا، یہاں تو ہمیشہ فاقی ہوتے ہیں. کچھ ہے؟ بی بی نے کاسا لا کے سامنے رکھ دیا، کہا علی کل کھانا یہی ہے، ابھی بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا ہے، اور آپ تو ابھی ابھی چلے آ رہے ہیں. میں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دوں گی، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے. مولا نے کھانے کو دیکھا، کھانا اتنا ہے جس سے صرف ایک انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے. اگر مولا بھی دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا پیٹ نہیں وہ بھرے گا، بھوکا رہ جائے گا. خب یہ خالی ہو سکتا تھا دسترخوان لگا کے کھانا اس کے آگے رکھ دیں، خود نہ کھائیں. عرض کیا نا، انسان کے دو پیٹ ہیں نا، ایک جسم کا پیٹ ہے، ایک روح کا پیٹ ہے. تو جسم کا پیٹ تو بھر جاتا مگر روح کا پیٹ بھوکا رہ جاتا، ضمیر سے کچوکے لگاتا، ہماری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا. مولا نہیں چاہتے کہ اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو، تدویر نکالی، چراغ کو بہانے سے گل کر دیا، معصومہ کے حوالے کیا کہ دیکھو جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے تب تک چراغ جلا کے مت دینا۔ مولا نے دسترخوان لا کے لگا دیا، ایک کاسا جس میں کھانا تھا مہمان کے آگے رکھ دیا، ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ لیا۔ اتنی روشنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کس میں کھانا ہے کون خالی ہے، دسترخوان لگ گیا، ایک کاسا اس کے آگے ایک کاسا اپنے آگے، کہا بسم اللہ، اس نے کھانا شروع کیا۔ مولا بھی کاسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دہن کی طرف لے جاتے ہیں، کھانے والا یہ سوچ رہا ہے کہ علی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو جانے کے بعد بی بی نے چراغ جلایا، ادھر چراغ جلا ادھر دروازے پہ دقل باب ہوا۔ مولا نے جا کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ رسول خدا دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ علی آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے ابھی ابھی جبریل تمہاری شان میں یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں چاہے وہ خود بھوکے رہ جائیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے، ہم جس مرحلے میں ہیں ہمیں اپنی زندگی بچانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہم محفوظ رہیں، ہماری اولاد محفوظ رہ جائے۔ دین پر وقت آ گیا ہے، حق پر وقت آ گیا ہے، حق کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو قربان کرنا، مختلف بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم خود بھی محفوظ رہ جائیں، ہماری اولاد بھی محفوظ رہ جائے۔ لیکن جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، جو نفس مطمئنہ کے صف میں آ چکے ہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم خود قربان ہوں، ہماری اولاد قربان ہوں، اور اگر ہم خود نہیں قربان ہو سکتے ہیں کم سے کم ہماری اولاد قربان ہو جائے۔ یہ جذبہ آپ کو ملے گا تو کربلا میں ملے گا۔ ام البنین اگر کربلا نہیں جا سکتی ہیں، ام البنین اگر اپنی قربانی نہیں پیش کر سکتی ہیں اپنے لاڈلوں کو حسین کے ہمراہ کر، بچوں دیکھو جب بھی آقا پہ وقت آ جائے تو اپنے کو قربان کر دینا۔ عبداللہ ابن جعفر اگر کسی وجہ سے خود نہیں جا سکتے تھے، اپنے لاڈلوں اون و محمد کو حسین کے حوالے کر دیا۔ اے بچوں جب کبھی ماموں پہ وقت آ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، شب عاشور آ گئی، آخری گفتگو بھی ختم ہو چکی ہے۔ آخری گفتگو ختم ہو جانے کے بعد جب امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہ بھیا کیا طے پایا؟ کہ بہن بس اتنا سمجھ لو، کل کا سورج جب نکلے گا تو ہمارے وہ حسین چہرے، وہ نونہال بچے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کل ان کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ جب یہ خبر مل گئی، اب ہر بی بی خود تو میدان میں نہیں جا سکتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنے نونہالوں کو قربان کر دیں۔ حسین کی بہن زینب اپنے خیمے میں اپنے بچوں کے سرحانے بیٹھی ہوئی ہے، میرے لال، اے اونو محمد، کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے نا، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، بیٹا کل مجھے بھیا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ ساری دنیا اولاد کو بچانا چاہتی ہے، زینب اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ جب صبح عاشورہ نمودار ہوگی اور وہ لمحہ بھی آ گیا کہ بچوں کو بھی قربان ہونا ہے، ایک دفعہ اونو محمد ماموں کے پاس آتے ہیں، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزیزو اجازت دینا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، جن پر پڑتی ہے وہی جانتے ہیں۔ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، بچے کبھی حسین کے قدموں کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، مولا مجھے اجازت دے دی جائے، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک دفعہ زینب کی نگاہ جب انہوں ہمت پہ پڑی، کہا تم ابھی تک زندہ ہو؟ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قاسم کے شہید ہو جائیں، علی اکبر کام آ جائیں، تم باقی رہ جاؤ؟ کہا اماں ہم کیا کریں، ہم تو ماموں جان سے اجازت مانگتے، وہ مجھے جانے ہی نہیں دیتے۔ زینب نے ایک دفعہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے پاس آ گئی، بھیا بھیا آپ یہ بتائیں، میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن، تم نے کبھی کچھ نہ مانگا، تو بھیا آج مانگ رہی ہوں۔ بولو بہن کیا کہنا، عجب چیز زینب نے مانگا، اے بھیا، ارے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے اجازت دے دی، عباس جیسے استاد نے اون محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا، بچوں کو تیار کیا، بچے رخصت آخر کے لیے ماں کے پاس آئے۔ اب یہاں پر مقتل کے لفظے تو نہیں ہیں، مگر شعرائے کرام نے جناب زینب کے جذبات کی ضرور عکاسی کی ہے، اپنے بچوں کو ہدایت کر رہی ہیں، بیٹا دیکھو اگر کبھی لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے تو پانی کی طرف نگاہ بھی مت کرنا، یہ یاد رکھنا گہوارے میں اصغر بھی پیاسا ہے، تمہاری چھوٹی بہن سکینہ بھی پیاسی ہے، بیٹا اس طرح سے جنگ کرنا انہیں تمہارے دادا اور نانا کی یاد آ جائے۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکار اٹھے کہ نواز علی کے ہو۔ اجرکم اللہ، بس چند جملے اور مجلس تمام۔ بچے میدان میں آئے، کمسن بچے جنگ کر رہے ہیں، رجت پڑھ کے اپنا تعارف کر، ہمیں پہچان لو پہچان لو۔ بچے جنگ کرتے جا رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے کہیں سے تلوار پڑ رہی ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے، کبھی تیر لگتا ہے، اتنے زخم بچوں کو لگ گئے، اب ان سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، بس کربلا کی سرزمین سے ایک آواز بلند ہوئی، مولا مولا۔ لفظ کا سننا تھا، حسین نے عباس کو ساتھ لیا، اے بھیا دو جنازے ہیں نا، ایک کو تم اٹھانا، ایک کو میں اٹھاؤں گا۔ جنازہ خیمے میں لا کے رکھ دیا گیا۔ فضہ زینب کے پاس گئی، بی بی چلیے شہزادے واپس آ گئے ہیں۔ زینب کہتی ہے میں نہ جاؤں گی، میں نے انہیں واپس آنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، کبھی بھی چل کے دیکھیے تو بچے کس شان سے آئے ہیں۔ اب جو زینب نے آ کے دیکھا، خون میں غرق زینب سجدے میں گر گئی، پالنے والے تیرا شکر، تو نے زینب کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔
الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسين۔